خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صلوات بيت جمع محمد علي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایزان محترم، کل جو بات ہم نے کی تھی اس کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے بات کا آغاز کریں گے. پس منظر ابھی بتا رہے ہیں، کل ہم نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ واقعی کربلا کے بعد معصومین کی نگاہ میں، معصومین کے اقوال میں سب سے بڑا قیام شہید فخ کا قیام ہے، اور بہت جو پڑھتے رہتے ہیں، سب سے بڑا قیام جس کو آپ نے بتایا کہ واقعی کربلا کے بعد ہم پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے اہل بیت پر، وہ سانح فخ، یعنی وہ جو فخ کا مقام جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس پہ بات کریں. آج دیکھیں، کوئی بھی سانحہ یا مارکہ اچانک نہیں ہوتا. آج اس کا پس منظر بیان کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ وہ تین دن سے دو دن سے، یہاں تو دو دن ہو گئے، دوسری جگہ تین دن ہو گئے، تو وہ ایک بات پس منظر پورا بن جائے ذہن میں کہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، پس منظر کیا ہے اس کا پورا آئے گا. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا بس ہم ایک اس کو واقعہ سمجھیں گے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، واقعات کی طرح سے نہیں، یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا. جیسے واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد بدر میں پڑ گئی تھی. کہاں؟ جنگ بدر، بدر احد میں اس کی بنیاد پڑ چکی تھی. اور یہ خود انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ آج ہم نے اپنے بدر احد کے مقتولین کا انتقام لے لیا. سمجھ میں آ گئی بات، واقعہ کربلا کی بنیاد وہاں پڑ چکی تھی، وہ تو آہستہ آہستہ ہوتے 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 پیک پر پہنچا تو واقعہ کربلا ہوا. ایسے ہی یہ واقعہ فخر ہے، سال فخر اچانک نہیں ہوا. اس سے پہلے اس واقعے کے لیے یوں سمجھیے کہ زمین ہموار ہو گئی، حالات کو یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا جس کو کربلا ثانی کہا گیا. اتنا بڑا واقعہ ہوا کربلا کا، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ کریکٹرز ہیں کچھ جنہیں ڈیمیج کرنے کی کوشش پوری طریقے سے کی گئی تاریخ میں. اسی میں سے ایک کریکٹر یہ حسین ابن علی، صاحب فخ یا شہید فخ. حسین ابن علی نام کے میں نے عرض کر دیا کہ تین چار کردار ہیں نا اہل بیت میں، یعنی امام حسین کے علاوہ بھی تین چار کردار ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ امام سجاد کے پوتے بھی ہیں، جناب عبداللہ محض کے ایک اور پوتے، یعنی ان کے ایک اور بیٹے تھے عباس، ان کے بیٹے تھے علی، ان کے بیٹے حسین، حسین بن علی وہ بھی شہید ہیں. پورا خاندان شہیدوں کا، سارا خاندان شہیدوں کا. ان قیام کی روح کیا ہے، کیوں ہوئے یہ سارے قیام، یہ آج جو آپ تک مطلب منتقل کرنا ہے، اس کو ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا اس کو سمجھنے کے لیے. یاد رکھیے، یہ جتنے بھی قیام ہیں نا کربلا کے بعد، توابین کا قیام، جناب مختار کا قیام، جناب زید کا قیام، جناب یحییٰ بن زید کا قیام، یا علی حسن کے سارے قیام، جو ان سب کی روح جو ہے وہ کربلا. یعنی اگر یہ مارکہ کربلا نہ ہوتا، جو قیام جو آج تک ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے. واقعی کربلا نے ایک روح دی، وہ روح کیا دی، یعنی اسپرٹ جو تھی وہ کیا تھی، کہ مر جانا شکست نہیں ہے، لیکن کبھی باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، سامراج کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا، سامراج کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. یہ روح ہے، یہ جو کربلا نے روح دی تھی نا، یہ روح کیا کرتی تھی، انہیں یہ یقین ان کو ہوتا تھا کہ مر بھی گئے تو مریں گے نہیں، مر بھی گئے تو شکست ہماری شکست نہیں ہوگی. بس منظر ہے نا، کربلا ہے پیچھے، آج تک وہ کربلا جاری ہے. اور یہ اسی کربلا کا اثر ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں اگر سامراج کے مقابلے میں کوئی ڈٹا ہوا ہے تو کون ڈٹا ہوا ہے؟ حسینیت ڈٹی ہوئی. یاد رکھیں حسینیت، کوئی مثال نہ دیجیے گا مجھے، میں ابھی سب مثالیں خود ہی دے دوں گا، صرف حسینیت ڈٹی ہوئی. اگر کوئی اور بھی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے نا دنیا میں، بہت سارے ممالک، تو وہ ہم سے روح لے رہے ہیں، وہ ہمیں مثال بناتے ہیں کہ جب یہ لڑ سکتے ہیں، جب یہ قیام کر سکتے ہیں، جب یہ ڈٹ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں سکتے. یعنی وہی تارے عنکبوت, وہ جو ہمارے رہبر عظیم الشان نے کہا تھا نا کہ مکڑی کے جالے سے زیادہ سامراج نہیں ہے. اب یہ جال ٹوٹنا شروع ہوا ہے, ایک ایک کر کے وہ تار ٹوٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں اس کا سحر ٹوٹ رہا ہے. یہ سحر توڑنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ سحر توڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے. یہ جو کربلا سے روح ملی ہے, وہ شام ہو, یمن ہو, لبنان ہو, عراق ہو, جہاں بھی ہو, اور جہاں ہم نہیں وہاں ہم سے سہارا لے کے لوگ لڑ رہے ہیں. معلوم ہے کہ جب یہ لڑ سکتے تو ہم بھی لڑ سکتے. کیوں؟ کربلا میں حسینیت نے ایک فیصلہ, ایک خط کھینچ دیا تھا نا, جیسے مولا عارفان نے خط کھینچ دیا تھا نا حق و باطل کے درمیان میں, کہ کبھی بھی گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناؤں گا. یعنی گمراہوں کے ساتھ حق کی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی. سامراج سامراج, شیطان شیطان, یزید یزید, ہر زمانے کا یزید یزید. یعنی یزیدیت ہو گئی نا, یزید تو نہیں رہنا پھر کیا ہو گیا, یزیدیت بن گئی نا. یعنی ہر زمانے کی یزید کے مقابلے میں ہمیں ڈٹنا ہے. یہ ہے کربلا. اگر آپ سرنڈر کر کے دیں, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات یاد ہے, ایک فرق ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. کوئی سامراج کے مقابلے میں نعرہ لگا رہا ہے, اس نعرے سے دھوکہ نہ کھائیں. یہی آج سمجھانا ہے آپ کو. بنی امیہ اور بنی عباس کے جھگڑے میں کیا ہوا؟ چھٹے امام نے کیا فرمایا جب ابو مسلم خراسانی کا خطا ہے؟ ایک تو ابو مسلم خراسانی کے بارے میں غلط فہمی میں پہلے دور کر چکا ہوں 15-20 سال پہلے یہاں, کہ وہ شیعہ ویعہ نہیں تھا. سمجھ گیا آپ؟ یہ ڈھونگ رچایا گیا نا ابو مسلم خراسانی کے, شیعہ نہیں رہی, اور خود خراسان کا بھی نہیں تھا. یہ خراسانی تو اس کے نام کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے جیسے یہاں ہمارے کچھ علاقوں کے لوگ نہیں اپنے نام کے ساتھ خراسانی لگا دیتے ہیں, کیونکہ عباسیوں کا داعی تھا, یعنی دعوت دینے والا تھا عباسیوں کی طرف سے, خراسان میں بھیجا گیا تھا. خراسان میں سے جڑیں پکڑ لی تھی, اس لیے اس کا نام پڑ گیا ابو مسلم خراسانی. خراسان کا رہنے والا نہیں تھا, پیدائشی نام کہیں اور کا تھا. وہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں تفصیلات اس کی, ابو مسلم خراسانی کی. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے خط بھیجا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو امام نے اس کے خط کو جلا دیا تھا نا, یہ میرا جواب ہے, جا کے اس کو دے دینا. چھٹے امام نے کہا یہ میرا جواب ہے. تو مجھے تو بلانے والے ان کے جواب کیا دوں؟ کا یہ جواب ہے, جلا دیا, جاؤ دے دینا. کیونکہ امام تو جانتے تھے نا, لیکن عام مت المومنین اور مسلمین دھوکہ کھاتے تھے. جب کسی نے اہل بیت کی بات کی اس کے پیچھے چل پڑے, ہے نا, اس کا ساتھ دینے کے لیے, کہ شاید کچھ ریلیف مل جائے. ہوتا ہے نا آج بھی کہ ریلیف کے چکر میں کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں, کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں, کبھی اس کا ساتھ دے رہے تھے, کل کس کا ساتھ دے رہے تھے, پرسوں کس کا ساتھ دے رہے تھے, آج کس کا ساتھ دے رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سامراج سامراج ہوتا ہے, شیطانی طاقتیں شیطانی طاقتیں. نعروں سے کبھی ہم نے دھوکہ نہیں کھایا, نعرے سے دھوکہ نہیں کھائیے. بھائی آج سامراج کے خلاف کوئی نعرہ لگا رہا ہے, کیوں نعرہ لگا رہا ہے؟ اقتدار نہیں ہے. کل وہی اقتدار دے دیں اس کو تو پھر وہ سامراج کا دوست بن گیا, آپ کا کھڑے ہوئے, آپ کی کیا حیثیت رہ گئی؟ بھائی ماضی میں نہیں ہوا, ایک اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر کو پھانسی پہ چڑھا دیا سامراج نے, چڑھا دیا نا. بڑی لیفٹسٹ بنتی تھی, بڑی انقلابی پارٹی بنتی تھی, وہ بہت بائیں بازو کی پارٹی بنتی تھی. بعد میں کیا ہوا؟ اسی امریکہ نے کہا مجھے مردہ باد کیوں کہتے ہو؟ لو تمہیں اقتدار کی ہڈی چاہیے, لو میں تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہوں. ایسی اس نے ہڈی ڈالی ان کے منہ میں کہ آج تک ان کا منہ بند ہے. آج سب سے بڑے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو اچھا لگے برا لگے, ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے. میری تو اپنی پارٹی, میری اپنی پارٹی حسینی پارٹی ہے, ممبر میری پارٹی, میں تو اسی پارٹی کی بات کرتا ہوں. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہوا نا. کہاں گیا وہ سامراج مخالف نعرے بھائی؟ کہاں گیا وہ کمیونزم؟ کہاں گیا وہ سوشلزم؟ کہاں گیا وہ اسلامک سوشلزم؟ کہاں گیا سر؟ جب اقتدار کی ہڈی پھینکی گئی سب بھول گئے سامراج. آج سب سے بڑے پٹھو, سب سے بڑے پٹھو بوٹ پالش کرنے والے سامراج کے بنے بیٹھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے نعروں پہ نہیں جائیے. آج اگر کوئی نعرہ لگا دے کل کو پھر جائے نعرے سے, پھر کیا ہوگا؟ ہاں ایک فرق ضرور ہے, ہمارا نعرہ نہیں بدلا. کربلا سے لے کر آج تک ہمارا نعرہ ہے نا یزیدیت مرد آباد, یعنی سامراج مرد آباد. ہم تو پوری دنیا میں نعرہ لگا رہے ہیں. ہم کسی کے ساتھ جائیں اور بات, کوئی ہمارے ساتھ آ جائے اور بات. اگر ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے بسم اللہ, جتنے قدم چل سکتے ہیں چلو, تم بیچ میں چھوڑ کے بھاگ سکتے ہو, ہم نہیں. ہم سامراج سے لڑتے رہیں گے جب تک سامراج ختم نہیں ہو جاتا. یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. کبھی سامراج سے کسی مرحلے میں دوستی, یزیدی طاقت سے دوستی کسی مرحلے میں نہیں. تو جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, یمن میں ہمارے ساتھ ہو گئے, شام میں ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ نہیں, ہمارا ساتھ. لبنان میں ہمارے مجاہدوں کے ساتھ ہوئے نا وہ, جہاں بھی ہمارا ساتھ دے, جہاں تک چل سکتا ہے چلو, سے بھگائیں گے تھوڑی ہم. جو آئے گا ہمارے ساتھ ہمارا نعرہ لگا رہے لگاؤ, تم بھی لگاؤ نعرہ، ہمارے ساتھ آگے لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لینا، کیونکہ ہمیں تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل تم بھی پرانے باسی انقلابیوں کی طرح، کیا معلوم تھوڑی دیر کے لیے انقلابی بنے ہو، بعد میں اسی طرح تمہاری کڑھی کا ابال بھی بیٹھ جائے اور تم بھی وہیں پہ چلے جاؤ، جا کے جھک جاؤ کہ اقتدار چاہیے، اقتدار اقتدار ہے۔ ہمارا اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا حق اور باطل کے مارکے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، ہماری موت ہماری فتح کا اعلان ہے، ہماری شہادت، ہمارا خون ہماری فتح کا اعلان ہے۔ اور آج تک ایسی 1400 سال سے بالکل ایسی ہم نے سرنڈر نہیں کیا۔ ہاں وہ خائنین کچھ الگ ہو گئے، خائن خیانت کار جو وہ نکلتے گئے، ان کا راستہ الگ ہوتا گیا، وہ بھی ذلت کا نشان بنتے گئے، جنہوں نے اس راستے کو چھوڑا وہ ذلت ہو گئے نا ذلیل، جا کے کبھی اس کے ساتھ بیٹھے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھے، کبھی اس کا ریلیف مل جائے گا، ریلیف وہ کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ، اپنا راستہ بنانا پڑے گا، جس نے اپنا راستہ بنایا وہ کامیاب رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آئیے وہ پس منظر بتانے جا رہے ہیں آپ کو، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، حسین ابن علی شہید فخر۔ پس منظر کیا ہے اس قیام کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی قیام ہیں کربلا کے بعد، توابین کا ہو، جناب مختار کا ہو، جناب زید کا شہید کا ہو، جناب یحییٰ بن زید شہید کا ہو، اور بہت سارے قیام بعد میں بھی ہوتے ہیں، ان سب کو جو میں بتا رہا ہوں کہ ان سب قیاموں کی مارکوں کی روح کیا ہے؟ کربلا۔ کربلا نے ان کو حوصلہ دیا ڈٹ جانے کا، اور ان میں سے دیکھیے کوئی بھی، حسین نے کسی کو مرنے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، سب کا ذکر زندہ، سب زندہ۔ لیکن کیسا بھیانک دور تھا بنی امیہ کا۔ مگر ایک بات پہلے بتا دیں، یہ یاد رکھیے گا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم میں 10 اور 1 کا ریشو ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بنی امیہ کے مظالم اگر 100 ہیں تو بنی عباس کے دور میں 1000۔ یہ معصومین کا قول ہے، میرا نہیں، کہ ان کا ٹھیک ہے، واقعی کربلا اپنی جگہ، اس کا مقابلہ تو مقایسہ نہیں ہے، باقی جو مظالم ہوئے ان میں بنی عباس ان سے کہیں آگے، کہیں آگے نکل۔ حالانکہ بنی امیہ کے دور میں کیا ہوا، کئی لاکھ شہید کیے گئے، کئی لاکھ در بدر ہجرتیں ہو گئی نا، کئی لوگ بکھر گئے ادھر ادھر، پوری دنیا میں بکھر گئے، نہ بکھرے ہوتے آج یہاں کہاں سے ہوتے۔ یہ ہجرتوں کا ہی تو کمال ہے کہ میں تحریر جو حکم دیا تھا کہ پھیل جاؤ دنیا بھر میں، پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے، سرزمین سے نکل جاؤ باہر، پھیل گئے ساری دنیا میں، پیغام لے کے ساری دنیا میں پھیل گئے، سب دنیا میں چلے گئے۔ اور کئی لاکھ اسیر حجاج کا مرنے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد جب اس کا زندان کھولا گیا تو 120,000 قیدی نکلے تھے، اور بدترین حالت میں نکلے۔ اس کا مشغلہ تھا کہ صبح شام نکالتا تھا شیعوں کو قید سے، آج 50 مارو، آج 100 مارو، آج 150 مارو، یہ اس کا کام تھا۔ کس کا؟ حجاج بن یوسف، اسے صرف شیعوں کا کہا کہ شیعوں کو چن چن کے پوری دنیا سے نابود کروں گا، عالم اسلام سے نابود کر سکا، خود نابود ہو گیا، لعنت بن گیا، یہی بنی عباس کے دور میں۔ اچھا اب جب یہ قیام تو شروع ہو گئے، لوگوں کا خوف نکل گیا تھا کربلا کے بعد کا، تو جگہ جگہ صرف شیعہ نہیں اور بھی قیام کر رہے تھے، لوگ بہت سارے علوی بن گئے تھے، یعنی چاہنے والے بن گئے تھے، ان کو علوی کہا جاتا تھا۔ وہ فرقے کی بات نہیں کر رہا، وہ فرقہ علوی الگ ہے شام کا، وہ علویین طالبین تو وہ کہلاتے تھے نا، اولاد ابو طالب، علویین وہ جو حامی تھے، علوی کہلاتے، علویوں کا قیام کہلاتا تھا۔ اب بعض نے طالبین کو بھی اس علوین کے قیام میں شامل کر دیا، لیکن یہ دو الگ الگ گروہ تھے، بعد میں بے شک ایک ہو گئے۔ علوی وہ تھے جو حمایت کرتے تھے، اور بنی امیہ کے سخت مخالف سے دشمن تھے، یہ دو تین گروہ۔ اسی میں بنی عباس بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو بنی ہاشم کہتے تھے۔ جب یہ جگہ جگہ قیام شروع ہوا تو خراسان مرکز بن گیا تشیع کا، حکومت بنی امیہ کی تھی لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے یہاں پہ شیعت کا بہت بڑا عمل دخل ہو گیا، شیعوں کا بہت بڑا عمل، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، خراسان اس وقت کا خراسان بہت بڑا خراسان تھا، تو وہ ان کا عمل دخل ہو گیا، حکومت بنی امیہ کی، لہٰذا ان کا جو بھی والی آتا تھا وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شیعوں کا اثر و رسوخ یہاں پہ خراسان میں بہت بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ ہو گیا۔ لہذا عباسیوں نے یہاں پہ بھیجا کسے؟ ابو مسلم کو، زندان سے رہا، یہ غلام تھا ایک، اس کا پورا حسب نسب بھی نہیں ملا تاریخ میں، میں بہت ڈھونڈتا رہا، حسب نسب بھی نہیں ملا اس کا۔ تو یہ جناب اس کو بھیجا، اس کو نام بھی نہیں دیا تھا ابو مسلم کا، عباسیوں نے قید خانے میں دیا تھا، صفا کے باپ نے، صفا کا باپ کون تھا؟ محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، جناب عباس علیہ السلام کے پوتے تھے نا یہ سب، جناب عباس، جناب عباس ابن عبد المطلب کا خاندان ہے نا بنی عباس، یہ تو خیر آپ سب کو معلوم ہے، میں کیا تکرار کروں، تو ابو مسلم کو بھیجا تھا یہاں، کیونکہ اس میں انہیں نے پہچان لیا تھا کہ یہ بہت ذہین ہے، اس میں ذہانت اور فطین ہے، بہت سوچنے والا ہے، اس کو بھیجا تھا، تو یہ ان کا داعی بن کر آیا تھا، یعنی دعوت دینے والا، عباسیوں کی طرف سے دعوت دینے والا، اس نے پھر وہاں زور پکڑا۔ اچھا، کیونکہ اس نے نعرہ لگایا، بنی عباس کا نعرہ نہیں لگایا، اس نے نعرہ لگایا اہل بیت کا، نعرہ کس کا لگایا اس نے؟ اہل بیت کا۔ بنی ہاشم سے مراد اس نے دھوکہ دیا کہ ہم اہل بیت کے لیے لڑ رہے ہیں، اہل بیت کے لیے، تو پورا جو خراسان تھا وہ اس کے پیچھے جمع ہوا، یہاں سے اصل کھیل شروع ہوا کہ عباسیوں نے طاقت پکڑنی شروع کی۔ اب جب یہ خراسان سے تحریک آگے بڑھنا شروع ہوئی دوسرے علاقوں میں، ادھر ادھر تو مخالف تو پیدا کر چکے تھے نا، بنو امیہ قتل عام کر کر کے، صرف شیعوں کا تھوڑی قتل عام کیا تھا، دوسروں کا بھی بہت قتل عام کیا تھا، تو مخالف قوتیں جمع ہونا شروع ہوئی بنی عباس کے گرد، بنی ہاشم سمجھ کے نا، بنی ہاشم تو تھے کہ ہاشمیوں کے لیے، بنی عباس کہتے نہیں تھے ہم اپنے لیے، ہم بنی ہاشم کے لیے، بنی ہاشم کا حق ہے، یہ ہاشمیوں کا حق ہے، یہ رسول کے خاندان کا، یہ آل رسول کا حق، وہ اپنے آپ کو بھی خاندان کہتے تھے نا رسول کا، یہ رسول کے خاندان کا، لوگ جمع ہوتے چلے گئے ان کے گرد، اور جب لوگ جمع ہوئے تو مکہ مدینہ کوفہ جہاں بھی شیعہ تھے وہ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے۔ ہوتا یہی ہے، ان سارے مارکوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قیام ہے شیعوں کے، تاریخ تو ان کو باغی کہتی ہے نا، باغی خارجی خروج کرنے والے کہتے، لیکن کہتی تو ہے نا کہ سب سے زیادہ انہیں نے سر اٹھایا، اتنا وہ مانتے ہیں، برائی میں لکھتے ہیں، یہ بات وہ اچھائی میں نہیں لکھتے، برائی میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بغاوتیں کس کی طرف سے ہوتی تھی، شیعوں کی طرف سے۔ اسی کو میں دلیل بنا رہا ہوں کہ آپ مانتے ہو نا کہ شیعوں نے کسی بھی دور میں نہ امویوں کو قبول کیا نہ عباسیوں کو، یعنی جبر کو قبول، ظلم و جبر کو قبول نہیں کیا۔ آپ برا کہتے رہو، آپ کی طرف سے آپ کی جو مرضی کہتے رہو، لیکن اتنا تو مانتے ہو آپ، کیونکہ آپ لکھ رہے ہو کہ سب سے زیادہ بغاوتیں یہ کرتے تھے، سب سے زیادہ بغاوتیں یہ کرتے تھے، سب سے زیادہ یہ قیام کرتے تھے، سب سے زیادہ جنگ یہ کرتے تھے۔ آج بھی یمن میں بھی ایسے ہوا، جب ایک بھاگا تھا، فرار ہوا تھا، تو اس نے یہی الزام لگایا تھا نا، کیونکہ وہاں لڑ رہے تھے مومنین، تو اس نے الزام لگایا تھا کہ وہ تمہارے اجداد جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، یعنی معاذ اللہ اس نے مولائے کائنات پہ اٹیک کیا تھا، علی اور اولاد علی وہ بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے کسی خلیفہ کو چین سے نہیں رہنے دیا، تم بھی یہی کرتے ہو۔ تو چلو اس نے دشمنی میں کہا، لیکن ایک اعتراف تو موجود ہے نا کہ کبھی بھی علی کے چاہنے والوں نے عامروں کو قبول نہیں کیا، جبر کو قبول، جابروں کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اب جب یہ تحریک ایک شکل بننے لگی تو آل حسن اور آل بنی عباس جمع ہو گئے، یعنی بنی عباس، بنی عباس اور بنی حسن جمع ہو گئے مکے میں، جمع ہو گئے کہ اقتدار ملے گا تو دیا کس کو جائے گا، تو سب نے اتفاق کیا کہ ان اس وقت سب سے زیادہ آل حسن میں متقی، شجاع، عبادت گزار، ہر طرح سے پاک صاف، اسی لیے لقب تھا نفس زکیہ، محمد نفس زکیہ لقب تھا ان کا، کیونکہ پاک نفس کے مالک تھے جناب محمد نفس، تو سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب نے۔ اچھا، اس میں صفوہ بھی شامل اور اس میں منصور بھی، منصور زوانکی بھی اس میں شامل تھا، اس بیعت کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھا، یعنی طے یہ پایا تھا کہ جب اقتدار بنی امیہ سے لیا جائے گا تو اہل بیت یعنی طالبین کے حوالے کیا جائے گا، آل رسول کے حوالے کیا جائے گا، بیعت کس کی ہوئی؟ محمد نفس زکیہ کی۔ اب وہ تقیہ کا زمانہ ہے نا، ائمہ طاہرین ایک ایک فرد کو تو نہیں بتا سکتے ایک ایک بات، لیکن جتنے حلقے میں آتے تھے جو آتا تھا اس کے ہاتھ پیغام ضرور بھیجتے تھے کہ نہ کرو ایسا، لیکن جوش 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 جو سامنے نظر آتا تھا نا لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے تھے، جیسے آج ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے چل پڑو اس کے، بھائی آگے کیا ہونے والا ہے، صبر کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، دیکھو کیا نکلتا ہے اندر ڈبے میں سے، اس پٹارے میں سے کیا نکلے گا، اتنا تو صبر کر لو، لیکن چل پڑتے ہیں پیچھے، نہیں ایسا نہیں، اس نے نقصان دیا نا، یہاں بھی نقصان دیا وہاں بھی، جب بھی ایسے ہی ہوا کہ بنایا کسی نے لے گیا کوئی اور، اسلام کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد والے ادوار میں یہی ہوا، آج 14 اگست کی شب ہے، کل 14 ہے نا اگست کی، یوم شہدا کہتا ہوں میں اس کو، ٹھیک ہے نا، کیا کہتا ہوں، یوم شہدا پاکستان ہے، جو پاکستان کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی ٹرینیں کٹ گئیں، جن کے گھر بار لٹ گئے، جو بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر آ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، خاندان کے خاندان آج تک پتہ نہیں، لاکھوں خاندانوں کا تو معلوم ہی نہیں ہے، لاکھوں کٹ گئے پٹ گئے، جنہوں نے بنایا وہ رامدہ درگاہ قرار پائے، بقول استاد قمر جلالوی کے آپ کے لیے وہ غزل کا شعر ہوگا، میرے لیے تو زمانے کا نوحہ ہے، گل ستاب و لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اہل چمن تو سمجھتے ہیں نا آپ کون ہوتے ہیں، ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، سمجھ تو ہمیشہ کی داستان ہے، ہمیشہ کی داستان، اتنا بنایا سب کچھ کیا اس کے بعد آپ کچھ نہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں، ڈاکو لٹیرے غاصب ایک ہی داستان ہے بھائی چلی آ رہی ہے، اس لیے تاریخ پڑھتا ہوں کہ دیکھ لو یہی ہو رہا ہے، وہی چور ڈاکو لٹیرے اسمگلر وہ سب ٹھیکے دار بن کے بیٹھ گئے، اس ملک ٹھیکے دار بن گئے نا، اس ملک کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ گئے، یہ ان کے باپ کا ملک ہے، کس باپ کا ملک ہے جو انگریزوں کے جوتے چاٹتا تھا، ان کے باپ دادا یہی کرتے تھے نا، ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے سب، انگریزوں کے نوکر تھے، نمک خوار تھے، ان کے غلام تھے، ان سے جاگیریں لے کے مسلمانوں سے غداریاں کرتے تھے، ان سے انعام لے کے مسلمان انقلابیوں کو قتل کرواتے تھے، ان سے انعام کے لالچ میں مسلمان انقلابیوں کو پھانسیوں پہ لٹکواتے تھے، ان کی مخبریاں کرتے تھے، انہی کی اولادیں تمہاری یاد حاکم بنی ہوئی مزے سے، وہی تاریخ ہے، وہی کی وہی تاریخ، چلے جاؤ پیچھے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آیا، کل بھی انگریزوں کے نمک خوار تھے، آج بھی انہیں کے نمک خوار ہیں، کوئی تبدیلی ان میں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے بھی ان کے نوکر تھے، آج بھی ان کے نوکر ہیں، لیکن تشیع نہیں، تشیع تشیع نوکر نہیں، تشیع 1400 سال سے ظلم و جبر کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، ڈٹا رہے گا کب تک، جب تک سامراج کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ ایمان ہے، اس یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہوگا، آپ کیا سمجھ، بالکل ہوگا، یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول کا وعدہ ہے، ائمہ طاہرین کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے جو پردے غیب پہ بیٹھا ہے، اس کا وعدہ ہوگا، لہذا ہم اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہے، کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ ملتا ہے ہمارا نعرہ لگاتا ہے، لگا لے نعرہ ہمارے ساتھ مل کے، الگ ہٹ جائے گا، الگ ہٹ جانے کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جاؤ الگ ہٹ جاؤ، ہمارا راستہ وہی رہے گا، کیوں، بس وہ دن دور نہیں ہے کہ بس دو ہی گروہ ہوں گے، بس دو لڑائی، دو گروہوں کے درمیان لڑائی کرو، وہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، حسینی یزیدی، اب ادھر بھی دیکھیے نا، ادھر سے کتنی بڑی بڑی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، حسین حسین حسین، حق میں آپ کے حق میں بلند ہو رہی ہیں آوازیں، آپ صرف ایک طرف دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ انہوں نے لائن چینج کے لیے، نہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہے، تشیع ڈٹا ہوا ہے، تشیع میدان میں، تشیع سامراج سے لڑ رہے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں سب کے بیانات، خود وہاں ان کے خاص علاقوں میں آوازیں بلند ہو گئی، ان کو بند کر دیا گیا، کچھ کو گلے بھی کاٹ دیے گئے وہاں پہ اسی جرم میں، کہ تم شیعہ ہو گئے، ان کا بات شیعہ کی نہیں، بات حق کی ہے، اس وقت جو لڑ رہا ہے شیطانی طاقتوں کے ساتھ سامراج کا، تو کون لڑ رہا ہے، شیعہ لڑ رہا ہے، تو جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہم سے ہی حوصلہ لے کر لڑ رہے ہیں، ورنہ کسی میں دم نہیں تھا، اللہ لے لان، جب سے ہمارا بیعت ہوئی تو معلوم تھا نا کہ بیعت کس کے ساتھ ہوئی ہے، اب یہ تھوڑا سا جناب حسین ابن علی شہید فخ سے پہلے کا ماحول آپ کو بتا دیں کیا تھا، یہ ضروری ہے بتانا پس منظر، تاکہ اب معلوم ہو جائے کہ کیوں قیام ہوا، کس لیے ہوا، حالات کیا تھے، پہلا خلیفہ کون بنا ان کا، ابو العباس السفاح، محمد نام تھا اس کا، محمد ابن عبداللہ ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، یہ اس کا شجرہ ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس کا پڑ پوتا تھا، یہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑ پوتا تھا، یعنی ان کے بیٹے تھے علی، ان کے بیٹے عبداللہ، پوتے ان کے، یہ عبداللہ کا بیٹا تھا محمد، اسی کا بھائی ہے ابو جعفر المنصور، کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی محمد رکھ دیا تھا، واللہ عالم بالصواب، منصور اس کا لقب، ابو جعفر کنیت تھی، منصور اس کو لقب دیا گیا تھا، دوانی تھی اس کی صفت تھی، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا، خیر جب یہ حاکم بن گیا، اب دیکھیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا ساتھ دیا، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کا ساتھ دیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، دمشق پہنچ، اس نے عبدالعباس صفار نے صرف 4 سال حکومت کی، 33 سال کی عمر میں یہ مر گیا، یعنی جب یہ خلیفہ بنا بنی عباس کو حکومت ملی تو 28-29 سال کا تھا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن یہ خلیفہ بنا، خلیفہ بننے کے بعد اس کے دور میں اس نے اہل بیت پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کیوں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ تھی کہ آغاز تھا خلافت کا، حکومت کا، ابھی ٹھنڈا کرنا تھا نا، کول ڈاؤن کرنا تھا مال، کیونکہ اہل بیت کے نام پر آیا تھا، لہٰذا نہیں چاہتا تھا کہ اہل بیت سے جھگڑا ہو، اہل بیت کو مخالف بنائے گا تو رائے عامہ ہماری مخالف ہو جائے گی، کیونکہ رائے عامہ بھی یہ جانتی، وہ تو بعد میں پھر سازشوں کے ذریعے رائے عامہ کو توڑا جاتا ہے نا، خیانت کاروں کو داخل کر دیا جاتا ہے قوم کے اندر کہ اب ان کو توڑنا شروع کرو، ان کو علیحدہ کرنا شروع کرو، ان میں انتشار ڈالنا شروع کرو، ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی ٹھنڈا رکھو معاملے کو، فدق واپس کر دیا۔ ائمہ نے نہیں لیا، یاد ہے نا آپ کو، ائمہ تحریر میں سے کسی نے نہیں لیا، یا کبھی اولاد زید کو زبردستی دے دیا جاتا تھا، یا اولاد حسن میں سے کسی کو زبردستی دے دیا جاتا، وہ بھی استفادہ نہیں کرتے، وہاں ٹھیک ہے پڑا ہے، کیونکہ معلوم ہے کل پھر چھین لے گا، تو واپس کر دیا فدق اس نے، اور کوئی اس نے ظلم و زیادتی اہل بیت پر نہیں کی۔ ہاں ایک واقعہ ہے، کیونکہ جیسے یہ خلیفہ بنا جناب عبداللہ کے دونوں بیٹے روپوش ہو گئے، ابراہیم نفس محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ، کیوں روپوش ہو گئے؟ کیونکہ اب جانتے تھے کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ اقتدار بھی نہیں دیں گے اہل بیت کو، واپس بھی نہیں کریں گے، اور بیعت کی بھی ہماری، اس کے گواہ ہیں سینکڑوں، لہٰذا پہلی کوشش یہ کریں گے کہ جس کی بیعت کی قتل کر دو، ختم کر دو، راستے سے ہٹا دو، تاکہ رہی نہیں بات، میں وہ ہے ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے، جن کی ہم نے بیعت کی تھی وہ زندہ نہیں ہے، لہٰذا دونوں بھائی روپوش ہو گئے تھے، انقلابی تھے بہت بڑے، تو یہ اس نے والد کو بلوا لیا اصفہ نے، جناب عبداللہ میں ہے جن کو میں کہہ رہا ہوں بار بار، عبداللہ ابن حسن نے مسنہ کو بلا لیا، کہا کہ تو جانتا ہے کہ وہ آزاد ہیں اپنے کاموں میں، میں تو انہیں نہیں روک سکتا، مجھے کیا معلوم کہاں گئے، تو وہ تلخ کلامی ہوئی، کہا کہ بارہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ابھی تو میں دوسرے کاموں میں لگا ہوا، بنی امیہ کے وہ چن چن کے مار رہا تھا نا، یہ وہ صفہ وہ خلیفہ تھا کہ جب یہ داخل ہوا ہے دمشق میں، اس نے بنی امیہ کے جتنے شہزادے شہزادیاں تھے ان کے قتل کر کے، ابھی ان کا دم نہیں نکلا، تلواروں سے زخمی کر کے ان پر قالین بچھوایا تھا، اور اس پہ بیٹھ کے کھانا تناول کیا تھا عباسیوں نے، صفہ کی قیادت میں تاریخ ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ، ظاہر بنی امیہ کے ساتھ اگر وہ قابو آ بھی جاتے تو آپ مجھے بتائیے کہ اہل بیت یہ سلوک کرتے؟ بس یہ ہے اللہ کا قانون کہ ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتا ہے، اہل بیت کے اگر وہ قابو میں آتے ہیں کہ اہل بیت کرتے ہو، کیا بھی نہیں، اگر کوئی قابو ہے اس کے تحت سلوک کیا، کوئی امام کر سکتا ہے نہیں، آپ تھوڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر ان تمام قاتلوں کو دے دیا جائے آپ یہ سلوک کریں گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں شیعہ ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، بھائی ان پہ حد جاری ہو سکتی ہے اگر قانون اسلامی ہوگا، ان کو پھانسی دیا سزا جو بھی دی جائے، لیکن یہ غیر انسانی سلوک، ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان کو اوپر قالین بچھا کے بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ کر سکیں گے آپ؟ نہیں، یہ فرق قیامت تک باقی رہے گا اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور اہل بیت کے دشمنوں میں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ایک گزارش ہے آپ سے، اب ماشاء اللہ آگے ہمارے سننے والے ایک التجا ہے، ذرا ذرا سے آگے تشریف لے آئیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی، ایک درود بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے محمد آل محمد پر، جزاک اللہ، اچھا لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، اچھا لگتا ہے، آپ مجتمع ہو کر بیٹھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اصفہ کے دور میں اس واقعے کے سوا تلخ کلامی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی زیادتی، تو میں نے وجہ بتا دی کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، بنی امیہ کو ٹھکانے لگا رہا تھا، مروان الحمار کے پیچھے پڑا ہوا تھا، بھاگ گیا تھا نا، فرار ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا، یعنی اس مروان کا پوتا، مروان بن محمد بن مروان، تو اور چاہ یہ بھی عجیب خاندان ہے، اس میں آگے چل کر بھی بڑے زبردست لوگ پیدا ہوئے اہل بیت کے چاہنے والے، جیسے کہ اس کا بھائی تھا عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور بہترین خلیفہ، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، واقعی انسان، یہ روتا تھا اہل بیت کی کوئی شکل سامنے، یعنی کوئی ہنسی سامنے دیکھ کر رونے لگتا تھا، گریا کر کہتا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، بنی امیہ نے کیا کیا، آتے اس سے سارے بنی امیہ کے سارے قوانین وانی ختم کر کے، جب اس کو مار دیا گیا تھا نا دو سال میں، اس کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ ڈر ہو گیا تھا بنی امیہ کو کہ عمر ابن عبدالعزیز حکومت کہیں ان کو نہ دے دے، اور ایسا ہو جاتا جیسے یزید کا بیٹا تھا معاویہ ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی یہ حال تھا، کہتا اس تخت پہ کیسے بیٹھ جاؤں، اس پہ آل رسول کا خون ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم آل مروان کہتے ہیں نا، تو یہ خود بخود جیسے نبی کی آل پہ درود بھیجا جائے گا، کیونکہ تمام انبیاء کی، تو جو ان کا نالائق بیٹا ہے وہ خود بخود باہر نکل جائے گا، خود بخود باہر نکل جائے گا، ایسی کسی جب آل مروان پہ, آل مروان پہ تو لعنت بھیج سکتے ہیں نا بھائی. ہاں کل کو کوئی رشتے دار نکل کے چلا ہے مروان میرا دادا تھا. آج کل تو یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے, پتہ نہیں کس کس کا کون رشتے دار ہے, معلوم ہی نہیں چل رہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال ابھی تک مروان طے شدہ لعنتی ہے, ابھی تک مروان طے شدہ لعنتی, اس لیے کہ اس کو اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا جلا وطن کہ تم نکل جاؤ, با میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا. ٹھیک ہے, تو ان کے بہرحال بڑے بڑے کارنامے, اس وجہ سے ابھی اس کی حمایت کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ مروان کو بھی اپنا پیشوا کچھ بنانے والے ہیں, اس کے لیے احساس بھی کچھ کارنامے لگانے والے ہیں, کیونکہ جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اس نے اس کو بڑا کچھ ایک طبقے کی بات کرو, ناصبیوں کی, چلیے بھیجیے ناصبیوں کی بات کرو کہ ناصبی کے اشارے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں بڑے چڑ رہے ہوں گے کہ مروان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں, وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو اہل بیت پہ بڑے ظلم کیے تھے. تو ان کا اچھا کون ہوتا ہے؟ ناصبیوں کا, جس نے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں. تو یہ مروان, تو جب مروان آل مروان پہ لعنت بھیجتے ہیں تو یقین کریں اس کے آل میں کچھ ایسے جو خود بخود نکل آتے ہیں. کیوں؟ ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا پانچویں امام نے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جب یہ رو رہا تھا عبدالعزیز, عمر ابن عبدالعزیز رو رہا تھا امام کے سامنے کہ میں, میرا تعلق اس خاندان سے جس کا یہ 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 یہ, یہ سارے برائیاں بیان, میرا کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا تھا نہیں, فمن تبعنی فإنه منی, جس نے ہمارا اتباع کیا وہ ہم میں سے. اب سمجھ میں آ گیا اصول, اصول یہ کہ جس نے اتباع کیا وہ ادھر آ گیا, اتباع کیا نا وہ اس طرف آ گیا. تو آل مروان کو آپ جب کچھ کہتے ہیں تو وہ جنہوں نے اتباع کیا وہ خود بخود باہر, جیسے اللہ نے نوح کے شجرے سے اس کے بیٹے کو نکال دیا تھا, ایسے ان میں جو نیک ہیں انہیں نکال کے ادھر کر دیا ہے, لہٰذا ان پہ لعنت نہیں جاتی, اطمینان رکھا کریں. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. یہ تھے, اب دیکھیں یہاں سے آغاز ہو گیا, وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ بیعت کی تھی آل حسن کی, اقتدار انہیں نہیں دیا تو بیج تو پڑ گیا نا. اچھا وہ ان کے خلاف قیام بھی نہیں کر رہا کوئی, لیکن انہیں خوف ہے کہ پکڑو ان کو پکڑو. اب جب پکڑو اس کو مارو گے اس کو مارو گے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر جو غیرت اور حمیت ان کی, یہ کہتی تھی کہ بھائی اس طرح سے, اس سے بہتر ہے کہ لڑ کے مر جاؤ, اس سے بہتر ہے شہید ہو جاؤ, اس سے بہتر ہے ان سے مقابلہ کرو. حالانکہ شروع یہ کرتے تھے, اتنا تنگ کرتے تھے, مطلب پہرا لگا دیا, محاصرہ کر دیا, قید کر دیا, نکلنے نہ پائے, کوئی ملنے نہ پائے, یہ سارے حالات. لیکن صفا کے دور میں نہیں ہوا, میں نے عرض کر دیا صفا کی مجبوری تھی, اسے حکومت کو مضبوط کرنا تھا, ابھی ملا ہے نا اقتدار, لہٰذا چار سال وہ ادھر لگا رہا کہ سلطنت کو مضبوط کیا جائے اور بنو امیہ سے پہلے نپٹا جائے, ان کو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن 33 سال کی عمر میں چار سال حکومت کرنے کے بعد یہ اچانک ہی مر گیا, اور یہ اچانک نہیں مرتے, الملک و عقیم, ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کو مارا جاتا ہے نا, اور ان کے بھائی بند مار دیتے ہیں, کبھی ماں مار دیتی ہے, ماں 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 نے بیٹوں کو مارا ہے, ابھی بتاتا ہوں, آج ہی بتاؤں گا, ماں بیٹوں کو مارتی, باپ مار دیتا ہے بیٹے کو, بھائی بھائی کو مارنے کے تو بڑے قصے ہیں, بیٹا باپ کو مار دیتا ہے. نہیں دیکھ پڑھا آپ نے تاریخ میں, بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں, آگرے کے قلعے میں قید کرا دیا, کرایا نہیں کرایا ہے نا, قید کرا دیا, جاؤ چھٹی, میں ہوں بادشاہ ہندوستان کا, تم کہاں سے آ گئے؟ باپ الملک عقیم, ملک بانش, شوہر بیویوں کو مروا دیتے ہیں, بہنوئی سالوں کو قتل کروا دیتے ہیں. یہ سب تاریخ کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی نہیں سمجھے گا, سمجھ گیا؟ یہ سب ہوتا ہے, ملک عقیم بانچ, حکومت کا اقتدار کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, کوئی رشتہ نہیں. جو آڑے بیٹا آڑے آئے گا بیٹوں کو مار دیں گے, اقتدار کے آڑے جو بھی آ جائے گا, اقتدار کے سامنے جو آئے گا ختم کر دیا جائے گا اسے. خیر تو اتنی جلدی تو نہیں مارنے کا کوئی تک تھا نا, 33 سال کی عمر میں تو شبہ مورخین نے ظاہر کیا کہ نہیں بھائی اس کو بھی راستے سے ہٹایا. کیوں؟ بڑا بھائی تھا منصور, وہ جو بعد میں خلیفہ بنا ہے نا ابو جعفر المنصور, وہ بڑا تھا, 7-8 سال بڑا تھا اس سے, اس کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ یہی خلافت کرتا رہے گا 70 سال تک, میں کہاں جاؤں گا, میں تو مر جاؤں گا, میں تو بچوں گا نہیں, لہٰذا راستے سے ہٹاؤ اس کو. اس نے اپنی لابنگ کر لی تھی, لابنگ کرتے نا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ. اب تو آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, اتنا تو 74 سال میں سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ کیا ہوا. اب عمل کرتے کرتے مزید اور 74 سال چاہیے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے. تو چلیے دیکھیں جو زندہ ہوں گے جب بھی پیدا ہوئے وہ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے. ہم اتنا قدم تو بڑھ گئے کہ ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہوتا کیا ہے نا, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. خیر جناب, تو یہ بیٹھا منصور دوانتی ہجری 136 132 میں وہ بیٹھا تھا پہلا خلیفہ, ہجری 136 میں منصور دوانتی. اس کی 22 سال کی حکومت ہجری 136 سے ہجری 158. بھیانک خواب, شیعوں کے لیے بھیانک خواب, بدترین دور, بدترین. جتنا قتل عام اس کے دور میں ہوا تشیعوں کا کبھی نہیں, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اتنا مارا اسے, چن چن کے مارا, ڈھونڈنے جاتے تھے اس کے فوجی, ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال نکال کے مارا کرتے کہ کہاں گئے. سندھ میں گئے, سندھ میں ان کے دستے آتے تھے, ملتان گئے, ملتان میں ان کے سپاہی جاتے تھے. اور ملتان میں بڑا قتل عام ہوا ہے, معلوم ہے آپ کو کہ تاریخ ملتان تو کیا پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے, تاریخ ملتان پڑھیے آپ, کیسا ظلم و ستم ہوا ہے, تشیعوں کو کیسا مارا گیا, کس طرح سے شیعت کو کچلا گیا ملتان میں. اس وقت ملتان ایک سمجھیے ملک تھا نا, اسٹیٹ تھا, ایک صوبہ بہت بڑا, ایک ریاست بہت بڑی ریاست تھی. بلکہ پہلے تو اس سندھ اتنا بڑا تھا کہ وہاں تک تھا, اس کے بعد وہ ملتان ایک الگ اسٹیٹ بن گئی تھی, بہت بڑی اسٹیٹ تھی. یہ لاہور واہور سب ملتان میں شامل تھے, لاہور تو چھوٹا چھوٹا رہے علاقے رہے ہوں گے, یہ سب ملتان میں شامل تھے. یہ ملتان کا علاقہ ایک سلطنت تھی ملتان. اتنا مارا ہے شیعوں کو, کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے افغانستان, قندوز پہنچتے تھے, غور پہنچتے تھے جہاں کے غوری کہلاتے, وہاں پہنچ کے مارتے تھے. ایران میں تو جگہ جگہ جنگلوں میں پہاڑوں میں آپ کو امامزادے ملتے ہیں نا, وہ جو میں نے کل حوالہ دیا, اور یہی بچوں بچوں کو مارا ہے. آپ جائیں گے نا گلزار شہدا قم میں, باپ کی قبر ہے امام زادہ جعفر, اور ان کے 6 معصوم بچوں کی قبر ہے, وہ شش امام زادہ کہلاتے ہیں, نہ معلوم کتنی دور ہے, پہاڑوں کے بیچ میں ایک زیارت ہے. کیونکہ غلام ان کو لے کے بھاگے تھے بچوں کو بچانے کے لیے, پیچھے گئے منحوس ملون عباسیوں کے سپاہی, وہ وہاں جا کے ان کو بیابان میں مارا تھا. آج تک ان کی قبریں وہاں, آبادی نہیں ہے وہاں, اب ہو گئے 2-4 گھر, ایک چھوٹا موٹا گاؤں بن گیا الگ بات, ورنہ صدیوں سے بس ان کی غلام کی قبریں ہیں, 2 غلاموں کی اور 6 امام زادوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں. اب جب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں ویمرانس کے تو میرا دل جلتا ہے, پھر یہاں بیٹھ کے تردیدیں کرنے والے آ جاتے ہیں میدان میں, نہیں یہ یوں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ویسے, تو بھائی جا کے خود جا کے دیکھ لیا کر, اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا, تجھے اتنی عجیب لوگ, تمہیں اتنا کیوں وہ ہے کہ اگر سادات کے ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے مظالم پر تکلیف, ایک نہیں مظالم بیان کیوں کیے جا رہے ہیں, ان کے واقعات ان کی شخصیتوں کو سامنے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ خدا کے بندے بکھرے ہوئے پورے اس منطقے میں, مشرق وسطی جس کو کہا جاتا ہے, کہاں کہاں سادات, الجزائر تک میں تو دفن ہے, کہاں کہاں گئے جانے بچا کے اماموں کے حکم سے, نکل جاؤ ادھر, نکل جاؤ ادھر, نکل جاؤ ادھر, نکل جاؤ. اور کتنے ہی لاپتہ, آج تک لاپتہ, آج بھی لاپتہ ہے نا. تو یہ بنی عباسیوں کا قانون تھا, بنی امیہ کا قانون تھا, اٹھاؤ غائب کر دو, چھٹی کرو. تو آج تک ہزاروں کا معلوم ہی نہیں. اپنے بچوں سے یہی تو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, ایسے کر دیا جاتا ہے, ہمیشہ سے ہو رہا ہے, لاپتہ کر دیا جاتا ہے, آج تک نہیں معلوم. نام ہے اولادوں کے مشہد میں آستانہ قدس رضوی میں, اس کے آگے لکھا ہوا ہے نہ معلوم کہاں چلے گا, کچھ نہیں پتہ, کچھ کہاں چلے گا کچھ نہیں پتہ. اب صدیوں کے بعد کسی اکا دکا کا پتہ مل رہا ہے, کوئی یہاں مل رہا ہے, کوئی وہاں مل رہا ہے, کوئی وہاں مل رہا ہے, تو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں مل رہا ہے. اب ہمارے اپنے لوگ پریشان ہیں کہ کیوں مل رہا ہے صدیوں کے بعد, پردہ ہی پڑا رہنے دیتے تو اچھا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات. خیر, یہ مہدی کے زمانے میں وہ زندان ہاشمیہ تیار ہوا, اسی نے بغداد تیار کیا. اس کے زمانے میں جو ظلم و ستم, اسی نے محمد نفس زکیہ کا قاتل بھی یہی, ابراہیم نفس رضیہ کا قاتل بھی یہی, چن چن کے اس نے عالیہ سے مظالم چن چن کے مارتا. اور پھر جانتے ہیں آپ کے 6 امام کو بھی مسموم کرایا. اور کیسا دور تھا کہ امام نے, اس نے یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ جس کو نامینیٹ کریں اس کو بھی قتل کر دینا, تاکہ وہ چاہتا تھا امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے. یہ مہدی تھا 6 امام کا قاتل, سلسلہ ختم ہے. لیکن امامت امامت ہے نا, کیسے ختم کر سکتا تھا؟ اب جب وصیت نامہ امام کا کھولا گیا تو وہ تیار تھے کہ جو بھی وصی ہے ان کا اس کو قتل کرو. تو وصیت میں پہلا نام جو مولا نے لکھا تھا 6 امام نے, ابو جعفر المنصور, یہ میرے باپ, میرے وصی یعنی میرے وارث, سب سے پہلا وارث منصور. اب کوئی عام سا آدمی ہوتا ہے کہتا دیکھیں جب امام ہو گئے اس کو وارث بنا دیا. خدا کی بندو حکمت تو سمجھو نا, اس کو بنایا. دوسرا نام اپنے فرزند موسیٰ, یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یا ان دوسرے پہ ہے, اور دوسرا نام اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ, بھائی یہ تین میرے وصی ہیں وارث ہیں. وہ سپاہیوں نے کہا منصور کو, بھائی پہلا تیرا نام ہے ہم کیا کریں, انہوں نے تو یہ بنائے تین بنائے ایک تو رکھا ہی نہیں ہے. اس دل میں لا گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا, تو سوچا تھا کسی کو وصی بنائیں گے اس کو میں قتل کر دوں گا, تو حکمت ہوتی ہے نا. تو اس نے زہر, یعنی اس کے دور میں اتنی دربدری, یہ کیا کرتا تھا قتل کرنے کے بعد ان کا مال اسباب بھی سب لے لیتا تھا, مصادرہ اس کو کہتے, مصادرہ کر لیتا تھا. وہ بیچارے دربدر ہو جاتے تھے نا ہجرتیں کرنے پہ مجبور, تو ایسے علاقوں میں جاتے تھے کہ جہاں کی پہنچ نہ ہو. اس لیے ایسے بیابانوں میں یہ ملتے ہیں, ایسی جگہوں میں ملتے ہیں, تاکہ جہاں یہ پہنچ نہ سکے. کچھ غلاموں کو لے کے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا بھر میں بکھر جاتے تھے. ایران عراق سے بھی بعد میں انہیں اور دوسرے کو بھی ہجرت کرنی شروع کی گئی, وہاں بھی پکڑ لیے جاتے تھے, وہاں بھی مار دیے جاتے تھے. اس طرح سے پھیلے سادات. تو مہدی کا 22 سال کا دور تفصیل سے نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ ہمارا موضوع بحث نہیں, ہم صرف پس منظر بتا رہے ہیں کہ اولاد حسن اس کے زمانے میں گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا گیا. اتنا قتل عام ہوا امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا اس مہدی عباسی کے 22 سالہ دور میں, بھیانک دور, تاریخ دور. اس نے اپنے بیٹے کا نام جسے خلیفہ بنایا تھا اس کا نام رکھا تھا, نام تو محمد رکھا تھا, اس کا لقب رکھا تھا المہدی, جو مہدی عباسی کہلاتا. منصور کے بعد کون بیٹھا؟ مہدی عباسی, منصور کا بیٹا. یہ مہدی لقب کیوں رکھا تھا؟ یہ مہدی لقب اس نے اس لیے رکھا تھا کہ جتنے شیعہ ہیں وہ 12 امام پہ یقین رکھتے تھے نا, 12 اب بھی رکھتے ہیں 12 اماموں پہ, تو وہ ایک حساب سے خود 11واں بن گیا تھا. اس نے خلفاء راشدین کو رکھا, کچھ بنی امیہ کے اچھے رکھے, یہ رکھے وہ رکھے, عباس کو 10واں بنایا, خود بنا 11واں, اور یہ علماء سے کروایا. ماشاءاللہ ہر دور میں ہوتے ہیں نا قلم بیچنے والے, دین بیچنے والے, زبان بیچنے والے, یہ سب بازار ہے, چل رہا ہے. یہ دین کی مارکیٹ الگ ہے, اس کا بازار الگ ہے. ان سے گڑھواتے تھے کہ کون کون میں بھی 11 بنا, تو کسی طرح مجھے 11واں بنا دے بس, تو اب تو جانتا ہے کہ کہاں سے تجھے لانے باقی 10, 11واں تو میں ہوں, 10واں میرا بھائی باصفا تھا, باقی تو ڈھونڈ کے لا, 9 جہاں سے بھی تو لا تیری مرضی, لیکن پورے 12 کرنے میرے بیٹے تھے. تو مہدی لقب رکھا, اور یہ بھائی اوپر چرچا کر دیا گیا, مہدی مہدی, یہ وہی مہدی ہے بھائی جو نجات دہندہ ہے مہدی. لیکن طول تاریخ میں شیعوں کا ایک یہ افتخار رہا کہ ہر معاملے میں دھوکہ کھایا, امام مہدی کے بارے میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا. یہ شناخت, یہ قدرت. پھر وہ چند بدنصیب لوگ ہوتے ہیں, وہ ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں بھی ایک کھیل چلا تھا, ابھی کہیں شاید ہو, باقاعدہ گورنر بن گئے تھے بھائی, گورنر امام زمانہ نے گورنر بنا دیا فلاں جگہ, تو ایک مجھے بھی ملا تھا کراچی کا گورنر, بتا دوں آپ, بھاگ گیا پھر وہ اس کو ہمیشہ بعد میں پچھتایا بہت کہ میں مولوی حسن ظفر کے بعد کیوں چلا گیا تھا, اچھا بھلا چل رہا تھا میری گورنر ہی, اس کے بعد کہاں چلا گیا. وہ ہمارے پاس آیا تھا سر, بڑی بڑی کہانیاں سنا رہا, ہم بھی بآسانی سے سنتے رہے, سب سنا رہے بیٹھے. اچھا ہمارا دماغ خراب ہوا, روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, 10-10-12 شہید ہو رہے ہیں, ادھر دھماکے ہو رہے ہیں, وہاں 100 شہید ہو گئے, ہم اس چکروں میں پھنسے ہیں, اور وہ ہمیں آ کے کہانیاں سنا رہا, وہ یوں ہو گیا اور یوں خواب میں آئے اور مجھے یوں بتا دیا اور یہ ہے اور میں آپ کے پاس آیا. لیکن میرا تو دماغ ہی کھول گیا, میں نے کہا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا میں تیرے ساتھ کروں کیا, تو امام زمانہ کا گورنر بنا ہوا ہے بدبخت, یہ لاشیں جب اٹھ رہی تھیں جب تو کہاں ہوتا ہے. امام زمانہ کے سپاہی ہر زمانے میں زبان سے تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں, قوم کے ساتھ ہوتے ہیں, ملت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اپنی دکان چلا رہا ہے, ہمیں آگے سکھا رہا ہے. خیر اب تو میں بھول بھال گیا, کئی برس پرانی بات ہے, بال میں نے ایسی کلاس لی کہ پھر وہ کراچی چھوڑ گئے, سمجھ گئے کہ یہاں میری امامت چلنے والی ہے نہیں, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کے بندو, ہر زمانے میں امام کے سپاہی ہوتے ہیں, اور یہ نہ سمجھنا یہ ناچیز اشاروں میں اپنے کو شامل کریں, کہاں میں نہیں, اب تمہیں سپاہیوں کے نام بتا دیتا ہوں نا, ان سپاہیوں کے پیروں کی خاک ہوں میں, پیروں کی خاک, سپاہی نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو, یاد رکھنا, تکرار کر رہا ہوں, نہیں سپاہی نہیں, ان سپاہیوں کے جوتیوں کی پیروں کی خاک ہوں جو امام زمانہ کے سپاہی ہیں. کون امام زمانہ کے سپاہی؟ زمانے میں سپاہی بھی ہے, جنرل بھی ہے امام کا, سپاہی بھی ہے, نمائندہ بھی امام کا, رہبر معظم جس کو تم گالیاں دلواتے ہو, تمہارے گالیاں دینے سے اس کی نیابت امام زمانہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو مانو نہ مانو وہ نائب ہے آج کے دور میں, ڈٹا ہوا ہے. کیوں؟ یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پوچھوں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مملکت امام زمانہ ہے. جس نے اپنے جس مملکت میں کہا یہ امام زمانہ کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم ان کے سپاہی ہیں. سمجھ لیا؟ جس نے نہیں سنا تھا آج سن لو, وہ ہے سپاہی امام کے, ہم ان کی جوتیوں کی خاک. حسن نصر اللہ, ابراہیم زکزاکی, باقر النمر, باقر حکیم, امام موسیٰ صدر, باقر صدر, نام لیتا جاؤں گا صبح ہو جائے گی, وہ ہے سپاہی, ہم ان کی جھوتیوں کی خاک ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, اب گئی سوشل میڈیا پہ, سمجھ میں آ جائے گا سب کو. اب اور دو گالیاں دے دینا, تمہاری گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. جو مقام اللہ دیتا ہے نائب امام کو, اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. سامراج جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے, تمہاری دو انچ کی زبان ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہارے دو انچ کی زبان ہلانے سے ان کا مقام ختم ہو جاتا نا, تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی سامراج کو اتنی تیاریاں کرنے کی, استعمار کو, سامراج کو. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کی طاقت ہے کیا. یہ ساری دنیا میں ان کے فتوے آج تک زندہ رہے ہیں, فتوے مرے نہیں ان کے, ہر دور میں فتویٰ باقی ہے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بہت ٹائم ہو گیا, سمیٹے بیان. بس یہ مہدی کا دور, مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی, اس کے دو بیٹے, ایک ہادی اور ایک یہ منصور کا دور. معذرت, منصور نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا دھوکہ دینے کے لیے؟ مہدی, مہدی, مہدی. لیکن الٹا ہو گیا جب یہ مہدی آیا. میں نے بتایا نا کہ فدق جو تھا وہ ایک بال بنا ہوا تھا, صفح نے واپس دیا, منصور نے چھین لیا. جب اس کا بیٹا مہدی, وہ گھبرا گیا, ڈر گیا, اپنے باپ سے کہ اہل بیت پہ بہت ظلم کیے ہیں, نہ معلوم کیا حشر ہوگا. یہ سیدھا رہا. اس کے 10 سال کے دور میں, 158 سے 168 تک, اس کے دور میں ظلم و ستم اہل بیت پر نہیں ہوئے, اس نے نہیں کیا. اس نے پھر فدق واپس پلٹا دیا. احترام کرتا تھا امام کا, ساتھ امام کا احترام کرتا, آل حسن کا احترام کرتا. سفارش لے کے آتے تھے. حسین ابن علی شہید فخر جوان تھے, جوانی میں اپنے باپ کی طرح تقوی میں مشہور. میں نے علی کا ذکر کیا تھا نا, علی ابن حسن مثلث کا, کہ اسے دعا کرواتے تھے ان کے چچا جو خود متقی پرہیزگار, کہ تم دعا کرو ہمارے لیے. یہی حسین ابن علی فخر کا مقام. ابھی وہ تفصیل بعد میں آئے گی واقعی کی. ادھر پکڑ لیتے تھے یہ, تو آپ جاتے تھے سفارش کرنے کے, نہیں ہماری سفارش, اور کہتے تھے آپ کے بالکل کچھ, آپ آ گئے بس, میں نے اس کو چھوڑ دیا, رہا کر دیا. تو یہ جو تھا مہدی, اس نے ظلم و ستم نہیں کی. ایک دو واقعات ہیں اس کے, لیکن تعریف نہیں کر رہا ہوں. غاصب ہے, عامر ہے, لیکن وہی ماحول کہ دشمنیاں لے کے چلا گیا, میرا باپ اتنی یہ دشمنیاں مجھے نہ بھگتنی پڑ جائیں. تو حکومت کا جیسے ہوتا ہے نا, کہ جیسے یہاں بھی کبھی جب ووٹ چاہیے ہو تو نعرے حیدری ہے نا. اور خدا کے بندو, اب تو سمجھ جاؤ ان مکاروں کو, ہر دفعہ بھیس بدل کے آتے ہیں, کالا کپڑا پہنا آپ خوش ہو گئے, بنگلے میں شراب چل رہی ہے نیچے, اوپر علم لگا لیا آپ خوش ہیں, اندر کے حال جانتے ہیں ہم. ہمیں آ کے لوگ بتاتے ہیں بڑا مولائی ہے, اوپر علم لگا ہوا ہے غازی کا. کبھی اندر جا کے دیکھا ہے اندر کیا ہو رہا ہے اس کوٹھی میں؟ کبھی گئے اندر؟ دنیا بھر کی بےمانیاں, دنیا بھر کے غلیظ کام, معاہدے سبا ہوتے ہیں, رشوتیں لینا دینا, جوڑ توڑ وہی ہو رہا ہے. تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو کسی جگہ بیٹھ کے, اب کیا کریں, چھوڑیں. سلوات دیجیے محمد آل محمد پہ. بھائی آپ دیکھیے, ہمیشہ کی طرح میرا بیان خشک ہے, مگر ایک ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سلوات تو زور سے بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, لیکن جو آپ سمیٹ ہے نا, وہ کہا مہدی کی, جو اس مہدی خلیفہ عباسی کے, مہدی عباسی کی جو بیوی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اس کا نام ہے خیزرا, ملکہ خیزرا, جو ہمارے اسکولوں کالجوں میں بچوں کو پڑھایا تھا, اس کو بڑا ہیروئن بنا کے پیش کیا جاتا. یہ بربری کنیز تھی لیکن بڑی عقل و دانش کی پیکر تھی. اس نے مہدی کے زمانے میں حکومت پہ کنٹرول کر لیا تھا. اسی کے دونوں بیٹے تھے, ہادی بھی اور ہارون رشید. ہادی کو اسی نے خلیفہ بنوایا تھا, کیونکہ ہادی ہر وقت نشے میں رہتا تھا. ہادی عباسی ایک سال حکومت رہی ہے, اس کے بھی بتا رہا ہوں, ایک سال حکومت ہے اس کی بس, جوانی میں 23 سال میں حاکم بنا, 24 سال میں مر گیا. کیسے مرا ابھی بتا دوں. تو کیونکہ یہ تھا کہ ماں کو یہ تھا کہ یہ اس کو قابو کر لوں گی نا, ہادی کو یہ خلیفہ ہے, اس کے بعد ہارون کو بناؤں گی. جب مہدی عباسی کا انجام ہوا, ختم ہوا, ہادی کی خلافت کا اعلان ہو گیا. گرگان میں تھا, عیاش تھا, شراب کے نشے میں رہتا تھا. تاریخوں نے لکھا ہے کہ یار شراب پیتا رہتا تھا اور اتنا ہی بڑا ظالم. مہدی عباسی کے 22 سال اور اس کا 1 سال 3 مہینہ 15 مہینے برابر تھے ظلم و ستم کے لحاظ سے شیعوں پر, آل رسول پر اور شیعوں پر. اس ہادی کو جس کی ماں کا نام ہے خضرا, اس نے پھر پہلا کام ہو گیا فدق, پھر واپس. میں نے کہا نا فدق جو تھا فٹ بال بنا رہا تھا, تعریف ایک واپس لیتا تھا, ایک دیتا تھا, ایک واپس لیتا تھا, ایک دیتا تھا, ایک واپس, یہ سب ہو رہا تھا. تو اس نے پھر واپس سیکھا اس کے زمانے میں. ابھی اس کا انجام بتا دیا, اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گراؤنڈ بن رہا تھا. آل حسن کا اتنا قتل عام ہو گیا اس 30-40 سال میں کہ آل حسن میں ایک نہیں, نہ معلوم کتنے جو تھے وہ بیتاب تھے کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے. بس اب ذلت کی زندگی پہ عزت کی موت کو ترجیح دی جائے, اور منصوبے بننے شروع ہو گئے. اور اس میں پیش پیش تھے کون؟ حسین ابن علی, شہید فخر. ابھی جب تفصیل بتائیں گے نا, کل سے جب شروع ہو جائے گی تفصیل, اب یہ پس منظر آج سارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آج کی مجلس میں, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ 40-50 سال جو ظلم ہوا نا علی حسن, اور اس بھیانک ظلم ہوا کہ آپ کو میں نے بتایا نا ہاشمیہ زندان میں ہڈیاں گل گئیں, گوشت گل گئے. اس طرح کے شہید ہیں وہ, اور ان کے لیے حدیثیں اللہ کے رسول, کیسی نماز جنازہ, کیسا تکوانا کچھ. آج بھی میں جانتا ہوں بعض جگہوں پہ ایسے ہی مارا گیا ہے, مار دیا, قتل کر دیا, ٹکڑے کیے, کھڈے میں ڈال دیا, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی, نہیں دی. ابھی زمانے کی بات کر رہا ہوں, چند سال پہلے کی بات, نہیں پڑھ. لیکن انہیں کے لیے تو بشارت دی تھی نا, کل میں نے آپ کو بشارت بتائی تھی. اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں, ان شہدا کے لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ جنت سے ان کے لیے بھیجتا ہے کفن بھی اور حنوت بھی. ملائکہ آ کے ان کو غسل دیتے جیسے غسیل الملائکہ تھے, ملائکہ ان کے ساتھ یہ کہا. تو یہ سارے ظلم جمع ہو رہے تھے, اور حسین بن علی بھی سرخیل ان کے سرداروں میں تھے. ظاہر علی کا خون دوڑ رہا ہے, وہاں سے بھی علی اور بابا بھی علی, بابا بھی شہید, چچا بھی شہید, پورا خاندان شہیدوں کا خاندان. اور آپ کو سارا شجرہ خیر کل میں بتا ہی چکا, ان کا سارے کا سارا شجرہ بتا چکا. کس کے بیٹے ہیں؟ زینب کے, حسین بن علی, جس کے گھر کے 70-80 افراد بے دردی سے مارے گئے ہیں اس کے سامنے, یعنی ان کی زندگی میں, سامنے سے مراد ان کے دور. یہ وہ ایسی مضبوط خاتون تھیں جناب زینب, یعنی زینب ثانی کہہ لیجیے آپ ان کو. تو اس ہادی نے 1 سال 3 مہینے میں 22 سال کا ریکارڈ قائم کیا, اتنا چن چن کے مارا, جہاں ملتے تھے مارتا تھا. اب آئیے اس کا انجام کیا ہوا. میں نے عرض کر دیا تھا کہ خضرا مہدی کے دور میں حاکم ہو گئی تھی, اصل حاکم ہوئی تھی. اب جب یہ بیٹا بنا تو اس کے ہاتھ پیر اور کھل گئے, اب کہتے میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو بنایا. تو دوسرا دربار لگتا تھا اس کے گھر پہ, اور یہ خود حکم دیا کرتی تھی, خود حکم دیا کرتی اور بھیج دیتی تھی اس کے پاس, آ رہا ہے اس کو نوازو, اس کو پیسے دو, اس کو دولت دو, اس کو اشرفیہ دو, اس کو یہ عہدہ دو, اس کو یہ منصب دے دو, اس کو وزیر داخلہ بنا دو, اس کو وزیر خارجہ بنا دو, اس کو وزیر پرائیویٹائزیشن بنا دو, اس کو پی آئی اے دے دو, اس کو ریلوے دے دو, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کو اسٹیل مل دے دو, اس کو کراچی کی سڑکوں کا ٹھیکہ دے دو, اس کو کراچی پورا کراچی دے دو, ہے نا. اب تو سمجھ میں آ گئی, ہر زمانے میں ہوتا تھا ایک خضرا پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, وہ خضرا حکم چلا رہی ہوتی ہے. سلامات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا. تو خضرا کا یہ کام تھا, وہ بھیج دیتی تھی پرچی دیکھ رہے, پرچی آ رہی لاؤ, اس کو لگا دو, مشیر لگا دو, وزیر خود کا وزیر ختم ہو گئے سارے کا, مشیر لگا دے, مشیر لگا دے, کچھ نہیں بتا, کسمنٹ فیکٹریاں دے دے, بیچ دے بھائی, جا پرائیویٹائزیشن کر دے ان کی, جا بیچ. ابھی دیکھیے کیا کیا بکنے والا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں مذاق نہیں سمجھیے گا, سب بکنے والا ہے, سب بکنے والا ہے, کچھ نہیں بچے گا آپ کے لیے. آپ کے تن میں صرف کپڑے آپ کے اپنے ہوں گے بس, باقی کچھ نہیں ہوگا, سب بیچ دیں گے, وہ تیار بیٹھے بیچنے کے لیے. کسی کو یقین نہیں آتا, یقین آ جائے گا تھوڑے دن میں, یقین آ جائے گا. زیادہ لمبی عرصے صدیوں کی بات نہیں کر رہا, نہ 10-20 سالوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سو رہی ہے, خبردار, کوئی اس کو بیدار نہ کرنے کی, بیدار کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا ہے ان کو, بس اکائیوں میں بانٹ دیا. سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا ہے, اکائیوں میں چھوٹی چھوٹی, سب مخالف ہیں, سب سمجھتے ہیں, لیکن لڑے کیسے, کس کے پیچھے جمع ہوں, کیونکہ وہ پہلے ہی اکائیوں میں تقسیم کر چکے. پہلے مذہبی اکائیوں میں بانٹا, فرقے واریت کی اکائیوں میں آپ کو بانٹ دیا, دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ جانب ان کے اندر تقسیم پھر تقسیم در تقسیم در تقسیم، اسے فارغ ہوئے، لسانیات میں بانٹا، صوبوں میں بانٹا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر اس کے بعد برادریوں میں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ بنا دی، چھوٹی چھوٹی ایک ایک شہر میں اسٹیٹس، یہ اس کا علاقہ، یہ اس کا علاقہ. نوگو ایریا کیا تھا بھائی؟ کسے کہتے ہیں نوگو ایریا؟ یعنی جہاں جو لوگ رہتے ہیں دوسرا آدمی وہاں الاؤ نہیں، یہ نوگو ایریاز بنا دیے، چھوٹی چھوٹی ہے نا بنا دی. اب اکائیوں میں اتنی تقسیم کرنے کے بعد اب وہ آرام سے جتنے جوتے چاہ رہے ہیں مار رہے ہیں. تو یہ عباسیوں بنی امیہ کی پوری سیاست تھی، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کو اکائیوں میں تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو اکائیوں میں. حالانکہ آخر میں نقصان، بنی امیہ بھی تباہ ہوئے، بنی عباس بھی تباہ ہوئے، اور جو اس پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ بچیں گے؟ وہ بھی نہیں بچیں گے. جنہوں نے پاکستانی قوم کو اکائیوں میں، 1500 اکائیوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی نہیں بچیں گے. اطمینان رکھو، ان کا بھی بہت برا انجام ہوگا. جو ملکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، جو پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے کھیلا ہے، ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہے. اطمینان رکھو، میری بات رہوں نہ رہوں، میری بات آپ کو یاد آئے گی کہ کوئی کہہ کے گیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس آ گیا. کیا کیا اس ملک خضراں کے ساتھ؟ نشے میں تو تھا، ماں پھر آ گئی، جس کو یہ پسند نہیں کرتا تھا اس کی سفارش لے گئی، رہے میں نے اسے کہا تھا اس کو وزیر بنا، تو نے وزیر نہیں بنایا. انہوں نے کہا فراڈیا ہے، یہ منی لانڈرنگ کرتا ہے مثلا. اب میں وہ اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. نہیں کچھ بھی کرتا ہے، مجھ سے وابستہ ہے، بھتا تو میں لیتی ہوں نا، یہ دے دو. اسی لیے لوگ ڈائریکٹ خلیفہ کے پاس جاتے نہیں تھے، اس کی ماں کے پاس جاتے تھے. اب ماں کی جگہ کوئی بھی رشتہ رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی. تو وہ اس کے پاس جاتے تھے، کیوں بھائی؟ کتنے پرسینٹ؟ نہیں 10 میں نہیں چلے گا، 10% تو 40 سال پہلے تھا، اب ہے 50%. ٹھیک ہے بھائی، 50% دیں گے، یہ دلوا دو. ہاں ملے گا، جا بھائی میرے لال، یہ آ رہا ہے، میرا خاص آدمی ہے، اس کو دے دے. جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں اس کو دے دے، اس کو سرکاری اسکول دے دے. تباہی تباہی ہر جگہ، تباہی. نہ آپ کے لیے اسپتال بچا، نہ آپ کے لیے اسکول بچا، اور پھر بھی آپ خوش ہیں کہ آپ بہترین صابر قوم دنیا میں ایسی نہیں دوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ایک دن اس کو غصہ آ گیا، اس کے دشمن کے لے کر کہ تو کر کیا رہی ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یہ تو یقین ہو گیا نا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، سورج ہی غروب نہیں ہو رہا. مہدی کے زمانے میں اتنی پھیل گئی تھی، ابھی میں گنانا شروع کروں گا سرحدیں تو حیران ہو جائیں گے آپ، کہاں سے کہاں تھے وہ، کیسپینسی کہاں، ہندوستان تو سب جگہ پرچم لہرا رہا ہے بادشاہوں کا، افغانستان کیا، افریقہ کیا، اور بازنطین کیا، نہیں روم کے تک پہنچ گئے بھائی، دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ. تو میں بادشاہ ہوں کہ تو بادشاہ ہے، وہی تو کرتی کیا ہے، تیرا گھر آماجگاہ بنا ہوا ہے. اب اگر اتنا غصے میں آیا، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب اگر تیرے گھر میں کوئی آدمی، کوئی سفارشی تیرا آیا، یا کوئی فوجی بھی آیا، اس کی گردن بھی اڑا دوں گا، اس کا سامان بھی. ماں بیٹے میں زبردست تلخلا اتنی بڑھ گئی کہ یہ قسم کھاتا ہے، ہادی عباسی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں رسول سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو رشتہ دار بنی ہاشم کے ناصب کہتے ہیں، میرا رشتہ نہیں اگر اب کوئی تیرے گھر میں آیا اور میں نے اس کو قتل نہیں کیا. یہ تو الگ دربار لگا کے بیٹھی ہے، کوئی بڑھاپے میں تجھے شرم نہیں آتی، یہ کہہ رہا اپنی ماں سے، شرم نہیں آتی، جا کے نماز پڑھ، قرآن پڑھ، خوش شرابی بدبخت، خود عیاش. ماں سے کہہ رہا ہے نماز پڑھ، جا کے تیری عمر ہے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، جا کے بیٹھ. اور خبردار کوئی بھی آیا، پہرا لگوا دیا ماں کے اوپر، جیسے نظر بند نہیں کرتے ایسے کر دیا. لیکن اس کے وہ پورا اس کا نیٹورک تھا، ایسے لوگ نیٹورک بھاگنے سے پہلے بنا کے جاتے ہیں نا، معلوم ہے نا، معلوم ہے کل پتہ نہیں کیا ہوگا، پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. ایسا نیٹورک تو ہو ہر ادارے میں بیٹھا ہوا، جو ہمارے حق میں فیصلے تو کریں. نہیں سمجھے، چلیے اچھا ہوا نہیں سمجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا، وہ نیٹورک بنا ہوا ہوتا ہے بھائی، ایسا تھوڑی ہوتا نیچے سے اوپر تک کام کر رہا ہے ایک نیٹورک. اس نیٹورک کو معلوم ہے بھائی کل پھر آ جائیں گے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. تو اس زمانے کی افسر شاہی، آج کی افسر شاہی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت اچھی ہے. آج کے کسی ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہا، سب اچھے ہیں، ہے نا، آپ کو مقدمہ بنا دیں میرے پر بڑھاپے میں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات، کیا تھا نیٹورک خضراں کا، انتقام کی آگ میں جل گئی. ماں ہے ماں, کیا کیا؟ اپنے ہی بیٹے کو زہر دے کے جا تیری چھٹ. ہارون کو خلیفہ بناؤ گی, بھائی بھی خوش, بھائی کے من قدر ہو گئی. جب اس کو سو رہا تھا اطلاع دی, اطلاع دینے میں کہا یا میرے مومن صاحب کا کیوں مروائے گا مجھے, حاجی کو پتہ چل گیا میری گردن اڑا دے گا. کہا کہاں, موت نے کام تمام کر دیا, اٹھ جلدی سے چل تو خلیفہ بن گیا. پھر یہ بھاگا, اس کی ماں نے اس کو شال ڈالے ہوئے, اب تو خلیفہ بن گیا, ختم ہو گیا اس کا قصہ. یہ ہے حکومت. ماں نے بیٹے کو مار ڈالا. اقتدار 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 میرے ہاتھ میں رہے گا. خیر ان لوگوں کے انجام بھی بڑے خطرناک ہوئے. جو ہارون رشید اس کا بھی باپ نکلا بعد, ہادی عباسی کا بھی باپ نکلا. لیکن اب دیکھیے ان کا انجام کیا ہوتا تھا, کہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے. بعد میں تو پورے کے پورے خاندان ایک دوسرے کے ختم کیے نا اس خلاف. یہ تھا ہادی عباس. سب سے پہلے اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ حسین بن علی شہید فخر, ان کے پیچھے یہ پڑا ہے. جو یہ ہم نے پورا پس منظر بتایا آپ کو, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہاں پر آ کے حسین بن علی مجبور ہوئے کہ اب اس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں, یا سرنڈر کروں, گرفتاری دوں, اور یا پھر مقابلہ کروں. یہ پس منظر تھا پورا عباسیوں کا, میں نے آپ کو بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آل حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اب دو جملوں میں خلاصہ, کتاب کا خلاصہ جیسے ہوتا ہے نا دو کلموں میں, دو جملوں میں وجہ کیا نہیں, فلسفہ کیا تھا؟ کیونکہ بنی عباس نے بیعت کی تھی آل حسن کے ہاتھ پہ اور ان کو اقتدار نہیں دیا. جب نہیں دیا تو دشمنی ہو گئی نا, کہ جب تک یہ زندہ ہیں ہمارا اقتدار خطرے میں ہے. لہذا سب سے زیادہ مصائب کا سامنا کسے کرنا پڑا؟ اولاد حسن کو, بنی حسن کو. یہ ہے قیام کا فلسفہ, اس وجہ سے ان کو قیام کرنا پڑتا تھا. پھر یہ سب سے بڑا قیام, قیام تو اور نہیں کیا جو میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ, یہ سب سے بڑا قیام قیام تھا شہید فخر کا, جن کی تفصیلات انشاءاللہ بتائیں گے. اور میں نے بتا دیا ان سب کے پیچھے کس کی روح ہے, کربلا کی. حسین حسین عجیب ہے حسین. اگر یہ کربلا نہ ہو کوئی قیام عمل میں نہیں آ سکتا تھا. حسین نے زندگی دے دی, حسین نے موت کو زندگی بنا دی. اگر حسین موت کو زندگی نہ بناتا نا تو حر مر چکا ہوتا, مر گیا ہوتا. حسین نے موت کو زندگی دے کے حر کو زندہ کر دیا. سب مر جاتے, حسین نے کسی کو مرنے نہیں دیا. نام و نشان ان کے مٹ گئے, ان کی قبروں کے نام و نشان. مہدی آپ جانتے ہیں منصور کی قبر انہیں خود مٹائی. کیوں؟ انہیں خوف تھا کہ کھو دیں گے اس کی لاش کو, جلا دیں گے لوگ. خود ہی مٹانی قبروں, کہاں دفنا ہے رات میں چپکا چپکا. اتنا بڑا بادشاہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اس کا عالم یہ ہوا, اس کا حشر یہ ہوا. ہماری بھی ایسا ہوا, کتنے لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے نا, قبریں نہیں ہیں لیکن قبروں کے نشان مٹ گئے. اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا, ان کی عزت کو زندہ رکھا, ہمارے دلوں میں ان کے روزے بنا دیے. تو کہیں بھی شہید ہوا, حسین نے اسے مرنے نہیں دیا نا, علی نے مرنے نہیں دیا, اہل بیت نے اسے مرنے نہیں دیا. یہ دنیاوی فائدہ کیا ہوا ان کے نام کے مرنے, ان کے نام پہ مرنے کا, کہ کوئی بھی ہمارا شہید مرتا نہیں, وہ قوم کی میراث بن جاتا ہے نا, ساری قوم اس کی وارث بن جاتی ہے. ہمارا شہید, ویسے اتنے لوگ قتل ہوتے ہیں نا دنیا میں, قتل ہوتے ہیں ٹھیک ہے, قتل ہو گیا ہمارا, جب شہید ہو جائے تو, کیونکہ حسین کے نام پہ گیا نا, جب حسین کے نام پہ گیا تو دنیا میں کہیں بھی جائے ہم وارث ہیں, ہمارے شہید کے وارث ہیں, یہ ہمارا فخر. یہاں زینب وہاں بھی زینب. اور میں ایک عالم دین کے, بلکہ کئی عالم علماء دین نے یہ جملے نقل کی ہیں, یہ کوئی روایت نہیں ہے. میں جب کوئی روایت نہیں پڑھتا خود میں کہہ دیتا ہوں کہ روایت نہیں ہے, لیکن مصائب کے جملے ہیں. ایک تصور پیش کیا ہے کچھ علماء نے, تو جو وعدہ طفلی کہلاتا ہے نا, بچپن میں امام حسین سے وعدہ لیا اللہ کے رسول, وعدہ تو ہے, وعدہ تو لیا, لیکن اس وعدے کو تفصیل سے پیش کرتے ہیں, ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ حسین آغوش میں بیٹھے ہوں گے, اللہ کا رسول پوچھتا ہوگا بیٹا اگر دین پہ وقت آ گیا تو کیا قربان کرو گے. حسین ایک ایک قربانی بتاتے ہوں گے, اپنے دوست, اپنے ناصر, اپنا بھائی, اپنا قوت بازو, اپنا بیٹا علی اکبر, اپنے بھانجے بھتیجے, ایک ایک کر کے اردو بار بار پوچھوں گے, پھر بھی خطرے میں رہا دین, پھر بھی خطرے میں رہنا. آخر میں حسین کہتے ہیں میں اپنے آپ کو دے دوں گا نانا جان, میں اپنی جان دے دوں گا. اچھا میرے لاکھ پھر بھی دین کی کشتی بھنور سے نہ نکلی تو اب حسین خاموش کیا کرے, اب حسین کیا کہے, جانتی دے دی اب کیا دوں. تو یہاں کے لیے تصور پیش کرتے کہ کوئی بئی دنی ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی بھی آئی اور بھائی کا دامن تھام کے کہتی ہو بھیا کہہ دو نا زینب کی چادر بھی دے دو. قیامت یہ ہے, قیامت قیامت اکثر جملے سن لیجیے جانتے ہیں. یہ جو ہے نا الشام الشام الشام, اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہی ہے, کہتے ہیں نا لوگ کہ جتنے مصائب شام میں پڑے, مولا نے کہا ہے, لوگ نہیں کہتے, مولا نے فرمایا ہے کہ جتنے مصیبتیں شام میں پڑے کہیں بھی نہیں. کیا ہے وہ مصیبت؟ میں ایک مصیبت بتاؤں گا مجلس کا, ایک مصیبت. جب میں پہلی بار گیا شام, ظاہر ہے وہ مرکزی دروازہ ہے, اس کا ایک نام ہے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, ابھی شاید ابھی یاد آ جائے تھوڑی دیر میں. جب وہاں سے گئے ہیں اندر, داخل ہوئے ہیں, داخل ہوتے ہیں تو بازار ایک سائز میں نہیں ہے, کہیں چوڑا ہے کافی اور کہیں بالکل پتلا, یعنی قریب قریب دکانیں ہیں اور اوپر وہ دو چھتیاں بنی ہوئی گھر ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا کہ دمشق محفوظ کر دیا گیا ہے, یہ انسانی آثار انسانی ورثہ قرار دے کے اس کو پرانے دمشق کی باؤنڈری ہے نا, نیا دمشق تو باہر ہے شہر, جدید شہر. وہ جو پرانا شہر ہے جو لوگ گئے جانتے ہیں نا, وہ باؤنڈری کے اندر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, اس کو محفوظ ورثہ انسانی ورثہ قرار دے دیا گیا, پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پرانا دمشق وہ محفوظ ہے, باقی جدید شہر باہر ہے, وہ جو آپ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ جو جاتے ہیں وہی پرانا شہر ہے. اور جس دروازے سے آپ جاتے ہیں اس کے باہر تو کچھ ہی نہیں, میدان تھا, صحرا تھا. یہی پہلے بیت کے قافلے کو لا کے بٹھایا گیا تھا کئی دن تک, جہاں یہ جدید شہر, سجاوٹ پوری نہیں. اچھا, میں جو بات کر رہا تھا کہیں سے چوڑا ہے بازار, کہیں سے پتلا ہے, اتنا پتلا ہے کہ دو تین آدمی بھی نہیں جا سکتے. میں حیران تھا ناکے کیسے گئے ہوں گے بھیا سے اسیروں میں, میرے لیے حیرت کی بات تھی نا کہ کیسے گئے. اچھا, پھر وہ کبھی دائیں طرف لے جائے گلی میں, وہ کلیسا ایک برا کا یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اہل بیت تھک کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. میں نے کہا بازار سیدھا سیدھا جا رہا ہے, دروازے سے نکلے وہ دربار تک, بنی میاں تک, مسجد بنی میاں تک جا رہا ہے, مسجد میاں تک جا رہا ہے, یہ دائیں بائیں مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کبھی اس گلی میں لے جائے, چار پانچ ایسے لے. پھر اس کے بعد بازار سے پہنچے تو میں حیران, یہاں سے قافلہ کیسے گزرے گا, یہاں سے ناقے کیسے گزر سکتے, دماغ میں بات ہی نہیں آ رہی کہ ایک جگہ سے چوڑا ہے بازار, ایک جگہ سے پتلا. آپ نے جو گئے دیکھا ہے نا, کہیں چوڑا ہے, کافی چوڑا ہے, اور کہیں بالکل پتلا ہو جاتا ہے, بالکل پتلا, دو آدمی چل سکتے, تین آدمی چل لیں گے زیادہ سے زیادہ. جب وہ تو پھر اوپر وہ دو چھتیاں گھر بنے ہوئے, ایک ایک منزلہ, کہیں دو دو منزلہ ہیں, وہ چھت بنی, کیسے گزرا ہو. مجلس پڑھی میں نے, میں خود حیران ہو گیا کہ میں خود پڑھتا ہوں سب کچھ اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جانتے ہیں آپ کیا ہوا تھا جو مصیبت پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ ان بدبختوں نے پہلے تو ٹھہرایا تھا کہ سجاوٹ ہو جائے شہر کی, سجاوٹ مکمل ہوئی, لوگوں کو دیا, نئے نئے لباس پہنو, شیرینی تقسیم کرو, خوشی وہی منائیں گے نا جنہوں نے اہل بیت کا گھر اجاڑا ہے, وہی خوشی مناتے ہیں. آج بھی خوشی مناتے ہیں وہ لوگ, سوشل میڈیا پہ بھی خوشی مناتے ہیں, اسی بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو اجاڑ دیا, گھر کو اجاڑ دیا. تو جب لایا گیا ہے تو یہ حکم تھا کہ پورا شہر گھماؤ, ایسے تھوڑی لگے دو دن یا تین دن بھائی, یعنی ایک ایک محلے میں, ایک ایک گلی میں, ظاہر چھوٹا شہر رہا ہوگا اس وقت, ایک ایک محلے میں لے جایا گیا لوگوں کا مجمع اجدہاں, وہ اپنی جگہ. اب اس کے جو تنگ بازار ہے اس کا کیا قصہ ہے؟ میں نے روایت پڑھی مصائب کی, پڑھتا رہا, سوچا کبھی نہیں تھا, بعد میں سوچا اس واقعے کے بعد اسی دن مصائب پڑھنے پڑے, میں نے کہا یہ تو معاملہ کلیئر صاف. سنے روایت ہے نا کہ جب اسیر دربار میں پہنچے ہیں تو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. کیوں بھائی؟ کوفے سے یہاں تک تو ایک رسی میں نہیں لائے جا سکتے, کیسے لائے جا سکتے ہیں بتائیے؟ الگ الگ ناکوں پر ہیں, الگ الگ ناکوں پر ہے نا, تو کیسے مان لوں کہ ایک رسی میں سب کو باندھا ہوا تھا؟ اور میں بتا رہی جناب سکینہ السلام اللہ علیہ کا بیان ہے نا, کسی کا ہاتھ, کسی کا گلا, کسی کا پیر, کسی کی کمر, ایسے باندھا ہوا تھا نا, کیونکہ چھوٹے بڑے تھے. تو کہاں رسی بندھی تھی, کہاں بندھی تھی رسی, سمجھیے آپ؟ اجدہام تھا, اجدہام تنگ ترین, وہ جو آپ سن رہے ہیں کہ چند قدم آگے چلتا تھا قافلہ پھر پیچھے بھیج دیا جاتا تھا, سنتے ہیں نا, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں, کتنا اجدہام تھا. تو جب یہ تنگ جگہ پہ پہنچے تو ناقے کیسے جائیں, اسیر کیسے جائیں؟ اسیروں کو ناقوں سے اتارا گیا اور پھر ایک رسی میں باندھا گیا, ان بیویوں کو پھر ایک رسی میں باندھا گیا. بیویاں سر نیوڑائے ہوئے, ہزاروں کی خلقت, نامحرموں کا مجمع, اور آگے آگے سید سجاد سا سر جھکائے خون کے آنسو روتے. اب سمجھ میں آیا سب سے بڑی مصیبت عباس کی یہ تھی, سجاد کی یہ تھی کہ سید سجاد اس رسی کو تھامے آگے آگے چل رہا تھا, پیچھے پیچھے سیدانیاں ایک رسی میں بندی ہوئی بازار شام سے لائی جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلب. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے علی عمل کو قبول فرما لے. اس مختصر دعا ہے معبود سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا.